ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے۔ یقیناً آپ نے خبروں میں دیکھا ہوگا، ملاحظہ فرمایا ہوگا کہ گزشتہ روز پوری دنیا میں عالمی یوم قدس منایا گیا۔ فلسطینی عوام کی حمایت میں اور غاصب صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کی مذمت میں پوری دنیا کے گوشہ و کنار میں لوگوں نے سڑکوں پر نکل کر اور مختلف مقامات پر اجتماع کر کے اپنے احساسات اور جذبات کا اظہار کیا۔ یہی ہے ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع، اس پر ہم گفتگو کریں گے اپنے معزز مہمانوں سے۔ جی ناظرین، آپ نے قدس کی تصویر یا اس کے ماڈل ملاحظہ کیے، بیت المقدس مسلمانوں کا قبل اول جس کی آزادی کے لیے گزشتہ روز پوری دنیا میں مسلمانوں اور بیدار ضمیر انسانوں نے نعرے لگائے، فریاد کی اور آواز بلند کی، اور ساتھ ہی غاصب صہیونی حکومت کے مظالم کے تئیں اپنی نفرت و بیزاری کا اعلان کیا اور فلسطینیوں کو یہ پیغام دیا کہ اے فلسطینی بھائیو، تم تنہا نہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو، جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے سینئر صحافی جناب جاوید صدیق صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام۔
جاوید صدیق صاحب، اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جمعیت الوداع کو عالمی یوم قدس کا اعلان کیا تھا، اس کے بعد ہر سال سے اس تاریخ کو پوری دنیا میں کم و بیش عالمی یوم قدس منایا جاتا ہے، ریلیاں نکالی جاتی ہیں، جلسے جلوس اجتماعات ہوتے ہیں، میمورنڈم پیش کیے جاتے ہیں اپنے اپنے طور پر۔ بہرحال فلسطینیوں کی حمایت اور بیت المقدس کی آزادی کے حق میں میمورنڈم اور نعرے اور آواز بلند کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی غاصب صہیونی حکومت کے خلاف بھی۔ لیکن اس سال دیکھا یہ گیا ہے کہ اس کا دائرہ بہت زیادہ وسیع ہوا، اور جن جن ملکوں میں پہلے کبھی نہیں ہوتا تھا، عالمی یوم قدس نہیں منایا جاتا تھا، وہاں بھی ہوا۔ چنانچہ سعودی عرب اور یورپ کے ملکوں میں لے لیں، لاطینی امریکہ کے ملکوں میں لے لیں، ٹیونس میں لے لیں، مصر میں لے لیں، اس کا دائرہ کافی وسیع ہو گیا ہے۔ اس کے کیا اثرات مرتب ہوں گے فلسطینی کاز، فلسطینی گروہوں کی تحریک اور بیت المقدس کی آزادی کے لیے چلائی جانے والی تحریک پر؟
دیکھیے، یہ جو ہر سال ہم یہ یوم القدس مناتے ہیں، یہ امام خمینی نے اس کا آغاز کیا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم ہر سال فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں، اور ہم بیت المقدس کے ساتھ اپنی جو کمٹمنٹ ہے یا اپنا جو عہد ہے کہ ہم نے اس کو آزاد کرانا ہے صہیونیوں کے قبضے سے، وہ اس کی ایک طرح سے ہم اس کی تجدید کرتے ہیں اس عہد کی۔
جی،
تو اس سے پہلے امام خمینی کے آنے سے پہلے آہستہ آہستہ یہ جو فلسطین کی آزادی اور بیت المقدس کے حوالے سے جو ہماری مسلمانوں کی جو کمٹمنٹ تھی، وہ تقریباً کمزور پڑ رہی تھی، تو انہوں نے ایک بہت اچھا انیشیٹو یا ایک لیا اور ایک پیش رفت کی، اور عالم اسلام کو بیدار کیا کہ وہ کم از کم سال میں ایک دن ایسا ضرور بنائیں کہ جب وہ اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر سے دنیا کو یہ باور کرائیں کہ ہمارا جو قبلہ اول ہے وہ اسرائیلیوں کے قبضے میں ہے اور یہودیوں کے قبضے میں ہے، اور یہ مقدس مقام ہے جو مسلمانوں کے لیے ان کے عقیدے کے لیے بہت اہم ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دن کی جو ہم مناسبت سے مسلمان اپنے آپ کو ایک دفعہ سے پھر ایک مرتبہ اپنے آپ اظہار یکجہتی کرتے ہیں وہ، اور اس عہد کا، اس عہد کی تجدید کرتے ہیں کہ سارے مسلمان جو ہیں وہ خانہ بیت المقدس کو نہیں بھولے، اور وہ اس کو آزاد کرا کے رہیں گے، اور یہ وہ چیز ہے جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ میں سمجھتا ہوں آپ نے جو کہا کہ اس مرتبہ وسیع تر پیمانے پر یہ جو منایا گیا ہے دن، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسرائیل اور اس کے سرپرست جو ہیں وہ بہت زیادہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اور اس وقت جبکہ دنیا بھر میں انسانی حقوق کی باتیں ہوتی ہیں، آزادی کی باتیں ہوتی ہیں، سیلف ڈیٹرمنیشن کی باتیں ہوتی ہیں، مذہبی آزادیوں کی باتیں ہوتی ہیں، اور خاص طور پر امریکہ اور مغرب جو ہے ان کا بہت ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے، تو ایسے حالات میں اور ایسے ماحول میں وہ کس طرح مسلمانوں کو، اربوں مسلمان ہیں اس وقت، ایک ارب سے زیادہ مسلمان ہیں، ان کے قبلہ اول کو، ان کی ایک مقدس جو جگہ ہے اس کو کس طرح وہ زبردستی اس پر قبضہ جما کے رکھ سکتے ہیں، اور پھر فلسطینیوں کو ان کے وطن پہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، ایک غاصبانہ قبضہ ہے، اور اس امر کے باوجود کہ ساری دنیا اور مسلمان ملک اور دوسرے ممالک بھی اسرائیل پر زور دیتے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کو ان کا رائٹ آف سیلف ڈیٹرمنیشن یعنی حق خود اختیاری دے، اس سلسلے میں اقوام متحدہ کی قراردادیں موجود ہیں اور سیکیورٹی کونسل کی قراردادیں موجود ہیں، لیکن آج تک اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے اور اس کی سرپرستی سے اس پر عمل درآمد نہیں کیا، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب مسلمانوں میں یہ احساس شدید ہو رہا ہے کہ بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے، ہم نے قبلہ اول کو آزاد کرانا ہے، ہم نے فلسطین کو جو ہے آزاد کرانا ہے اور فلسطینیوں کو ان کے رائٹس یا ان کے حقوق دلوانے ہیں، اور جو جو وقت گزرتا جا رہا ہے اور جو جو اسرائیل اور اس کے سرپرست زیادہ ہٹ درمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اتنے ہی شدت سے اسلامی دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک احساس ابھر رہا ہے اور ایک رد عمل ابھر رہا ہے کہ یہ جو پالیسی ہے اسرائیل کی اور اس کے سرپرستوں کی، یہ ناقابل قبول ہے، اور خاص طور پر جو نوجوان نسل ہے مسلمانوں کی دنیا بھر میں، اس میں بہت شدت ہے احساس کی کہ قبلہ اول کو ہم نے ضرور آزاد کرانا ہے،
انشاء
میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اچھی علامت ہے، اچھا سائن ہے کہ اس دفعہ پوری دنیا میں اور بہت سے ان ممالک میں جیسے آپ نے کہا کہ جہاں پہلے یوم القدس نہیں منایا جاتا تھا، اس دفعہ منایا گیا، اور اس سے عالمی برادری کو بھی اور جو ہے مغربی سرپرست اسرائیل کے، ان کو کم از کم یہ پیغام تو ملا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنے قبلہ اول کو کبھی فراموش نہیں کریں گے، اور اس کے ساتھ ان کا جو اس کی آزادی کے ساتھ جو انہوں نے عہد کیا ہوا ہے اور جو ان کی کمٹمنٹ ہے وہ اس کو ضرور پورا کریں گے، اس کے لیے چاہے ان کو کتنی ہی قربانی کرنا پڑے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو اس دفعہ جو یوم القدس میں آپ نے دیکھا جوش و خروش بھی زیادہ تھا اور بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلے، ریلیز ہوئیں اور بہت سارے جلسے ہوئے، جلوس ہوئے، اور اسرائیلیوں کو کنڈیم کیا گیا اور فلسطینیوں کے ساتھ ہزارے یکجہتی کیا گیا، اور اس بات کا عہد کیا گیا کہ مسلمان جو ہیں وہ اپنا قبلہ اول جو ہے اس کو آزاد کرا کے دم لیں گے، تو یہ ایک نیا پیغام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ امریکہ، مغربی ممالک اور وہ ممالک جو کہ وقتاً فوقتاً مسئلہ فلسطین حل کرانے کے لیے کئی انیشیٹیوز لیتے ہیں اور کئی تجاویز دیتے ہیں، اور کبھی کبھار وہ دنیا کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل کے خلاف ہیں اور اس کی ہٹ درمی کے خلاف ہیں اور وہ فلسطین کو آزادی دلوا کے رہیں گے، لیکن ہر مرتبہ جب بھی انہوں نے کوئی کمٹمنٹ کی، جب بھی کوئی وعدہ کیا، وہ پورا نہیں کیا، تو یہ ان کے جو وعدوں سے مکرنے کی کہانی ہے اور جو یہ تاریخ ہے، یہ بھی اپنی جگہ موجود ہے، اور مسلمان اس کے خلاف جو ہیں وہ رد عمل کا اظہار کرتے ہیں اور کرتے رہے ہیں۔
بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا۔ جی میں پھر حاضر ہوں گا۔ چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں ممتاز دانشور جناب منظور رضوی صاحب۔ السلام علیکم جناب۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
منظور رضوی صاحب، آپ کے یہاں لندن میں بھی عالمی یوم قدس کے مظاہر اور اجتماعات ہوئے، اور گزشتہ اتوار کو بھی، ظاہر ہے کہ وہاں چھٹی اتوار کو ہوتی ہے، تو اس مناسبت سے وہاں اتوار کو جلوس اور ریلیاں نکالی گئیں، لیکن دیکھا یہ کیا ہے کہ وہ برطانوی ذرائع ابلاغ جن پر حکومت کا اثر ہے، انہوں نے پوری طرح سے اس خبر کو سینسر کیا، صرف انہی ذرائع ابلاغ نے ان کو نشر کیا جو فلسطینی کاؤز کے حامی دکھائی دیتے ہیں۔ یہ جو آزادی بیان کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں اور جو صحافت کی آزادی کے دم بھرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے آخر ایسا کیوں کیا کہ عالمی یوم قدس کی جو ریلیاں تھیں، جو اجتماعات تھے، اس کو جو ہے وہ برطانوی حکومت کے زیر اثر ذرائع ابلاغ نے نظر انداز کیا؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کا مختصر جواب دینے سے پہلے میں یہ عرض کر دوں کہ سب سے پہلے میں امام انقلاب اور امام ملت حضرت آیت اللہ روح اللہ خمینی رحمہ اللہ تعالیٰ، نور اللہ مرقدہ و برد اللہ مسجہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے بھرے اور ان کی آخری آرام کو گوشہ جنت بنائے، انہوں نے یہ ایک بنیاد رکھ کر کہ ہر سال اس مسئلے کو بھولا نہ جائے اور قبلہ اول کو مسلمان اپنے ذہن و قلب سے نہ نکال سکیں، اس کی بنیاد رکھی، اور انشاءاللہ جب تک یہ ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا، مسلمانوں کے کو قبلہ اول دوبارہ دستیاب نہیں ہوتا، یہ انہی کی روح کو ثواب پہنچتا رہے گا، چونکہ الحق للمتقدم، جو کسی بات کی بنیاد رکھتا ہے ثواب اسی کو ملتا ہے۔ اس کے عرض کرنے کے بعد آپ کے جواب سوال کی طرف میں آتا ہوں، آپ نے جو یہ فرمایا کہ یہاں کے ذرائع ابلاغ نے اس کو اتنی اہمیت نہیں دی اور اس کی وجہ حکومت کی جو ہے وہ عدم دلچسپی بھی ہے اور یہاں کے ذرائع ابلاغ کی بھی، تو اگر اس سلسلے میں علامہ عباس رضوی صاحب مجھے اجازت دیں، میں صرف چند لفظوں میں ذرا تاریخ کی بھولی بسری باتوں کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ یہ انگریز ہی تھے جنہوں نے 84 سال قبل بالفور نے ڈکلیریشن اعلانیہ بالفور جاری کیا 1917 میں، اور یہ کہا کہ یہاں ہم اسرائیلیوں کو ملک بنانے کی اجازت دیں گے، اس کی حمایت کریں گے۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ ان کو کوئی اسرائیلیوں سے یا یہودیوں سے اتنا زیادہ گہرا پیار تھا، پیار بھی تھا، لیکن اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہودی کسی ملک کے وفادار ہو کر نہیں رہتے، جس ملک میں جاتے ہیں اپنے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں اور ملک کی حکومت کو جب بھی موقع ملے اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے گرانے سے باز نہیں آتے۔ تو انہوں نے اس وقت یہ سمجھا، چونکہ عالم سیکنڈ دوسری عالمگیر کے زمانہ جنگ کا زمانہ تھا، کہ ان لوگوں کو جو کسی کے وفادار نہیں ہیں ایک ایسے خطے میں پھینک دیا جائے، دور پھینک دیا جائے، جہاں مسلمان رہتے ہیں نقصان پہنچے گا تو مسلمانوں کو پہنچے گا۔ تو اس صورت آپ کو یاد ہے کہ یہ ہوا کہ یہودیوں نے صہیونی رکھی گئی، اس کی بنیاد رکھی گئی، اور جتنے وہ لیڈر تھے وہ پہنچے، پھر وہ ہندوستان میں بھی یہ ہے کہ یعنی اس کا رد عمل یہ ہوا کہ مفتی الحاج امین الحسینی گیا اور ان کو مسلمانوں کو خبردار کیا کہ یہ یورپ کے یہودی آ کر زمینیں خرید رہے ہیں اور وہ عربوں کو اپنے ملک سے بے در کر رہے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انگریزوں کی جہاں تک تعلق ہے یا استعماریوں کا تعلق ہے تو یہ تو ان کے ہمیشہ سے وفادار رہے ہیں، یہودیوں کے حلیف رہے ہیں، اور انہی کی بلبوتے پر، انہی کی شہ پر، اور انہی کی مدد کی وجہ سے وہ جو ظلم و ستم ہوا۔ اب پھر دوسرا منظر دیکھیے، جب 48 میں اسرائیل کی بنیاد رکھی گئی ہے تو سب سے زیادہ ان کا مبلغ جو تھا، ان کا داعی جو تھا، ان کا حامی جو تھا، ان کا ناصر جو تھا، ان کی مدد کرنے والا وہ ٹرومین تھا، جو امریکہ کا صدر تھا، اور اس نے اس کے بعد اسرائیل کو قیام کے لیے راہ ہموار کی۔ پھر دوسری طرف پھر تھوڑا سا آگے چلے جائیے تو جب یہ اسرائیل کا قیام آیا، جو دار یاسین میں دوسرے جگہوں پر مسلمانوں کا قتل عام ہوا فلسطینیوں کا، اس میں امریکہ کی پشت پناہی شامل تھی۔ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے یہ بات کی کہ یہ لوگ کیوں اغماز کر رہے ہیں اور اس سے نظر چرا رہے ہیں، تو آپ 67 کا واقعہ دیکھ لیجئے کہ جب اسرائیلی نے بے دردی سے تقریباً ہر جو قریبی عرب ملک تھا اس کے بہت سارے خطوں کو انہوں نے چرا لیا، مصر سے ارادہ لے لیا علاقہ، جارڈن سے لے لیا، شام سے لے لیا، جو اب تک ان کے قبضے میں باقی ہیں، تو اس کا تحفظ کس نے کیا تھا؟ اس کا تحفظ امریکہ ہی نہیں کیا۔ جانسن کی مجھے آج تک یہ بات نہیں بھولتی کہ اس نے کہا تھا کہ یہ بدمعاشی جو خلیج تیران میں ہوئی ہے ہم اس کو ٹھنڈے پیٹوں کبھی برداشت نہیں کریں گے، اس نے یہ لفظ استعمال کیے تھے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کو امریکہ کی پشت پناہی مل گئی، اور اس کے بعد کی اگر آپ تاریخ دیکھتے رہیں تو اس کے بعد کیا ہوا کہ مسلمانوں کی توجہ ہٹانے کے لیے، اسرائیل کو مزید محفوظ کرنے کے لیے کئی شوشے چھوڑے گئے 67 کی جنگ کے بعد۔ کبھی فہد فارمولہ آ رہا ہے، کبھی کلارک فارمولہ آیا، حسین فارمولہ آیا، دو ریاستوں کا شوشہ چھوڑا گیا، یہ تمام باتیں اس لیے تھیں کہ تاکہ معاملے کو مؤخر کیا جائے، تعویق میں ڈالا جائے، تاخیر میں ڈالا جائے، اور لوگوں کی نظریں جو ہیں اس سے ہٹ جائیں۔ اور ظلم یہ ہوا ہم پر اور امت فلسطین پر خصوصی طور پر کہ اس کے بعد جو سب سے بڑا المیہ ہوا 77 میں جب سادات اسرائیل گیا اور کیمپ ڈیوڈ کی راہ ہموار ہوئی، تو اس کے بعد تو یہ ہوا کہ وہی سلطنتیں جن سے مسلمانوں کو توقع تھی کہ وہ ان کے حامی بن کر، ان کے محافظ بن کر اسرائیل کا مقابلہ کریں گے یا کم از کم اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کریں گے، چھینے ہوئے علاقوں کو کم از کم واپس لے لیں گے، چلو 48 کے بعد جن علاقوں پر اس نے غاصبانہ قبضہ کر رکھا تھا، لیکن ستم یہ ہوا، اتنی بڑی سازش دنیا کی نظر کے سامنے شاید پوشیدہ ہو گئی ہے کہ وہی ملک، وہی پتے جن پہ تکیہ تھا وہی ہوا دینے لگے، وہی ملک اسرائیل، جارڈن، شام، سعودی عربیہ، جن کے بارے میں ہمیں یہ توقع تھی کہ یہ مسلمانوں کے حقوق کے نگاہباں ثابت ہو گئے، انہوں نے انفرادی طور پر اجتماعی طور پر صلح اور امن کے معاہدے کر لیے اسرائیل سے۔ اب اسرائیل جو ہے وہ نچنت ہو کے بیٹھ گیا بے خوف ہو کر کہ جن سے اس کو خطرہ تھا وہی اس کی گود میں آ پڑے پلے پلے پھل کی طرح، تو اب اس سے خطرہ کس بات کا رہا؟ بلکہ آپ کو یاد ہوگا اس زمانے میں کہ یہ شوشہ چھوڑے آ گیا کہ یہ سعودی عرب نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ فلسطینیوں کو کم از کم کچھ علاقے تو نہیں ان کو سہولتیں ہم پہنچائیں تو ہم اربوں کی ڈالر ان کو امداد میں دیں گے۔ تو اس کے بعد تو قطعی طور پر یہ ہوا کیمپ ڈیوڈ کے بعد اور ان معاہدوں کے بعد کہ لوگوں کی نظر میں یہ ہو گیا کہ دیکھی جناب وہی ملک جو اسرائیل کے مخالف سمجھے جاتے تھے اور فلسطینیوں کے حقوق کے محافظ سمجھے جاتے تھے، جب انہوں نے ہاتھ ملا لیا ہے اور وہ سب ان کے پیار و محبت کی پینکیں اتنی بڑھ گئی کہ ہر جگہ وہ اکٹھے نظر آتے تھے، سفارت خانے قائم ہو گئے، تعلقات قائم ہو گئے، آنا جانا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، تو اس کے بعد لوگوں کے ذہن میں یہ بٹھا دیا گیا کہ اسرائیل کا مسئلہ جو ہے ختم ہو چکا ہے، فلسطینیوں کے حقوق ختم ہو چکے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھ خود اپنے ہاتھ سے کاٹ لیے ہیں، چونکہ ان کے جو محافظ ممالک خطے عرب ممالک مسلمان ممالک سب نے اسرائیل کو اپنا حامی اور ناصر بنا کر دوست سمجھ کر اس سے پینگیں بڑھانی شروع کر دی ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ ایک عرصے تک سلسلہ چلتا رہا اور اسرائیل کو یہ تقویت ملتی رہی۔ میں تو یہ کہوں گا کہ اسرائیل نے اپنے آپ کو اتنا مضبوط نہیں کیا جتنا برائے جو نام نہاد یہ مسلمان سازشی حکمران تھے جن کے نام مسلمانوں جیسے تھے، کسی کا نام حسین ہے، کسی کا حسن ہے، کسی کا فہد ہے، کسی کا خالد ہے، کسی کا سادات ہے، کسی کا مبارک ہے، کسی کا کچھ بھی ہے، جو بھی آپ نام لے لیں، یہی سب سے بڑے اس کے تقویت کے بازو بنے، یہی اس کے حامی بنے۔ لیکن اب الحمدللہ اب میں آپ آج کے حالات کے جو آپ نے اشارہ کیا کہ قدس کا یہاں ہو رہا ہے، میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آیت اللہ روح اللہ خمینی کی روح کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے گی، انہوں نے ایسی بنیاد رکھ دی ہے کہ یہ مسئلہ لوگوں کے ذہن سے بھول نہیں سکتا
جی۔
اور پھر ان ملکوں کے اندر بھی وہ حق پرست بیٹھے ہوئے ہیں، وہ انگریز کے ملکوں میں رہنے والے، ان کے اپنے شہری، ان کے اپنے اور دوسرے ممالک میں بھی کچھ حق پرست ایسے ہمیشہ موجود رہے ہیں۔ ہم نے فروری 203 میں دیکھ لیا تھا، 202 کہ اس عراق پر حملہ کرنے کے لیے جو 1 ملین آدمیوں کو جلوس سے نکلا تھا اس میں اکثر انہی لوگوں کی تھی، تو وہ اس موضوع کو بھولتے نہیں ہیں، ہمیشہ یاد دلاتے رہتے ہیں۔ اور ایک اور تبدیلی یہ رونما ہوئی ہے جو مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات ہیں، اب ان حکمرانوں کی چھٹی ہو چلی ہے انشاءاللہ
جی۔ میں اس موضوع پر آؤں گا رضوی صاحب،
مسلمان کہلانے کے باوجود
منظور رضوی صاحب میں اس موضوع پر پھر حاضر ہوں گا،
گود میں بیٹھے ہوئے تھے اور اسرائیلیت کو اپنی گود میں لیے ہوئے تھے
جی۔ اسلامی بیداری کی جو لہر ہے اور جو مشرق وسطیٰ اور شمالی افریقہ میں جو انقلابات کی لہر ہے اور جو کامیابی کی طرف وہاں کے عوام گامزن ہیں، اس موضوع پر بھی ہم ابھی آئیں گے۔ اس وقت آئیے بیت المقدس، مسئلے فلسطین اور فلسطین کی آزادی اور بیت المقدس کی آزادی کی اہمیت اور غاصب صہیونی حکومت کے مظالم اور اس کی جارحیت اور اس کی وحشیانہ سرشت کے بارے میں ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے دو ممتاز دانشوروں جناب حمید نسیم اور پروفیسر نور احمد بابا کے خیالات سنتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی خدمت میں اور اپنے ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
ایک زمانہ ہوا کہ قدس کا جو مقدس مقام ہے وہ مسلمانوں سے چھن گیا ہے، وہاں نہ ہم نماز پڑھ سکتے ہیں نہ اس کی زیارت کرنے جا سکتے ہیں۔ یہ تو اب عالم اسلام کے مسلمانوں کا حال ہے، جو وہاں کے لوکل مسلمان ہیں فلسطین کے، ان کو بھی وہاں پر آزادی کے ساتھ آنے جانے کی آزادی نہیں ہے۔ اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ جو قبلہ اول مسلمانوں کا تھا اس پہ ابھی تک جو ہے صہیونیوں کا قبضہ ہے، اور اس قبضے کا خاتمہ نظر میں نہیں آ رہا ہے، اور پورے عالم اسلام جو ہے وہ اس معاملے میں کوئی خاص رول ادا نہیں کر پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانان عالم جو ہے محروم ہے اس قبلہ اول کی زیارت کرنے سے، جس کا ذکر قرآن پاک میں آیا ہے اور جو سب مسلمانوں کے دلوں میں بسا ہوا ہے۔ اس لیے یہ بہت ہی ایک المناک داستان ہے ہمارے لیے کہ ابھی تک ہم سب مسلمان مل جل کے بھی قبلہ اول کی آزادی کے لیے کوئی کام نہیں کر سکے، نہ سفارتی سطح پر اور نہ سیاسی سطح پر، نہ کسی اور سطح پر، اور یہ ہمارے لیے ایک عذاب سے کم نہیں ہے، ہماری روح کے لیے عذاب ہے، ہمارے کانشنس کے لیے عذاب ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ جلد از جلد ہم سب لوگ اس لائق بن جائیں تاکہ ہم اس اللہ کے اس گھر کی یہ ہے اس کی زیارت کر سکیں اور اس میں ہم عبادت کر سکیں، جس کی طرف رسول اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 14 مہینے جو ہے قبلہ اپنا منہ اپنا روئی مبارک کر کے جو ہے نماز ادا کی ہے، اور جس کو آزاد کرنے کے لیے ہمارے اسلاف نے بڑی قربانیاں دی تھی اور بہت ساری سختیاں جھیلی تھی، لیکن آج وہ ہم سے چھن چکا ہے، جس کی وجہ سے ایک بہت بڑا خلا محسوس ہو رہا ہے اسلامی تاریخ میں۔ اس سلسلے میں جو خاص طور سے ایران کی حکومت اور جو باقی علماء کرام اور جو صلاحی امت اس سلسلے میں کام کرتے ہیں، ان سب کی کاوشوں میں اللہ برکت عطا فرمائے اور ان کو کامیاب کرے اور ان کے ذریعے سے اس عظیم کام کو انجام دلوائے۔
ایرانی انقلاب کے بعد آیت اللہ خمینی نے اس کو القدس کی دن پر منانے کی ایک ترغیب دے، اور آج کل منایا جا رہا ہے عالمی اسلامی کی سطح پر، تو اس میں یہ ایک موقع ہے کہ مسلمان اثر نہ ہو اس چیز کا جائزہ لیں کہ وہ کس طرح اس اسرائیل کی جابرانہ تسلط کو مسجد اقصی سے بلکہ یروشلم سے ختم کروائیں، اور کس طرح اس کو پھر اپنے فلسطینی ریاست کے اندر اس کو بحال کرے، جو یروشلم جو ہے وہ اس کا ایک دارالخلافہ یا کیپٹل سٹی بنے، تاکہ یہ جگہ ہر ایک کے لیے محفوظ اور ہر ایک کے لیے اوپن رہے۔ القدس خانہ کعبہ اور مدینہ مقدس کے بعد روضہ اطہر کے بعد مسلمانوں کے لیے تیسری سب سے متبرک اور پاک جگہ ہے، اور ایک پہلا قبلہ بھی مسلمانوں کا رہا ہے، اور پچھلے تقریباً 1400 سال میں بیشتر ٹائم یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا ہے، اور لیکن ان کے اندر مسلمانوں کی حکمرانی کے اندر یہ جگہ میرا مطلب ہے فلسطین یروشلم سب قوموں سب ملتوں سب مذہبوں کے لیے کھلا رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے اسرائیلی ریاست کے بننے کے بعد خاص کر 1967 کی جنگ میں جب اسرائیلیوں نے اس پر قبضہ کیا اس یروشلم پر، تب سے یہ یہودیوں کے تسلط میں رہا ہے، اور اس کی ایگزسٹنس کی اس کی مطلب سالمیت کے لیے ہمیشہ خطرہ رہا ہے، بلکہ ہمیں آپ کو یاد ہوگا 1969 میں ایک یہودی نے ایک برزات یہودی نے اس پر حملہ بھی کیا تھا، اس کا اس میں آگ بھی لگائی تھی۔ اس میں یہ ضرورت ہے کہ مسلمان اپنی قوت اپنی اسٹریٹجی اپنی مطلب آپس میں اتحاد اور کیسے اس کو وہ اپنے ریسورسز کو موبلائز کریں اکٹھا کریں تاکہ ساری دنیا مجبور ہو اسرائیل پر پریشر کرنے کے لیے۔
جی ناظرین، یہ تھے ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں دو ممتاز دانشور جناب حمید نسیم اور پروفیسر نور احمد بابا صاحب، جن کے خیالات اور تاثرات آپ بیت المقدس اور فلسطینیوں کے مسائل کے بارے میں ملاحظہ فرما رہے تھے. اور اب چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو، جہاں پر ایک بار پھر موجود ہیں پاکستان کے سینئر صحافی جناب جاوید صدیق صاحب. جاوید صدیق صاحب، ایک بار پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جاوید صدیق صاحب، ایک ایسے وقت جب مشرق وسطی اور شمالی افریقہ، یا یوں کہا جائے کہ پورے عالم اسلام میں اسلامی بیداری کی لہر اپنے عروج پر ہے، اور ان علاقوں میں امریکہ کے بٹھائے ہوئے عامر اور ڈکٹیٹر، یا یوں کہا جائے کہ ڈکٹیٹرشپ اور عامریت کا بت ایک ایک کر کے پاش پاش ہو رہا ہے. زین العابدین بن علی کا نام و نشان مسند اقتدار سے ختم ہو چکا ہے، حسنی مبارک پنجرے میں بند ہو چکا ہے، علی عبداللہ صالح مفرور زندگی گزار رہا ہے، اور لیبیا کے ڈکٹیٹر معمر قذافی، اس کی جو حال ہے وہ آپ سبھی دیکھ رہے ہیں، اور اب اردن میں بھی عوامی مظاہروں کی شدت تیزی اختیار کر رہی ہے. یا یوں کہا جائے کہ جب اسلامی بیداری کی لہر اپنے عروج پر ہے اور پورا عالم اسلام بیدار ہو چکا ہے اور اپنے حق کی بازیابی کے لیے اٹھ کھڑا ہوا ہے، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو مسلم اکابرین ہیں، علماء ہیں، عمائدین ہیں، سیاسی رہنما ہیں، ان کو مل بیٹھ کر ایک مضبوط اسٹریٹجی اپنانی چاہیے، تاکہ اس سے بہتر موقع اب غالباً نہیں آئے گا کہ بیت المقدس کو آزاد کرایا جائے اور فلسطینیوں کو نجات دلائی جائے؟ تو کیا طریقہ ہو سکتا ہے موجودہ صورتحال میں فلسطینیوں کی حمایت اور بیت المقدس کی آزادی کے تعلق سے؟
دیکھیے، پہلی تو بات یہ ہے کہ جس تبدیلی کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، یہ تبدیلی میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تہ میں اور اس کی باٹم میں جو چیز ہے، جو خواہش ہے، وہ جذبہ ہے، وہ جمہوریت کا ہے. اور عرب عوام جو ہیں، جیسے آپ نے کہا، وہ ڈکٹیٹرشپس جو طویل عرصے تک ان پر مسلط رہی ہیں اور جنہوں نے غیر ملکی جو مفادات ہیں ان کے فروغ کے لیے کام کیا اور مسلمانوں کے جذبات کا احساس نہیں کیا، اپنے ممالک کو ترقی بھی نہیں دی. اگر آپ انہی ممالک کو دیکھیں، ان میں تیل کے بڑے ذخائر تھے، ان کے بڑے وسائل تھے، لیکن انہوں نے اپنے ملک کے لیے اور عوام کے لیے کچھ نہ کیا، ان کا معیار زندگی بلند نہ کیا. اور جو دولت تھی، قومی دولت، آپ دیکھیں زین العابدین صاحب، حسنی مبارک، کرنل قذافی اور ان کے جو خاندان ہیں، ان کے نام پر جو ہیں اربوں ڈالر جو ہیں وہ موجود ہیں مختلف بینکوں میں، غیر ملکی بینکوں میں، ان کے اثاثے بہت زیادہ ہیں. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ جو عامر تھے عرب ملکوں پہ مسلط، وہ ملک سے کوئی ان کو محبت نہیں تھی، اور وہ یہاں کے لوگوں کی زندگیوں کو بدلنا نہیں چاہتے تھے. ان کی جو اسلامی کازز ہے، جس میں فلسطین کی آزادی سر فہرست ہے، اس کے ساتھ ان کی کوئی وابستگی یا کمٹمنٹ نہیں تھی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں، یہ آہستہ آہستہ اب سامنے آ رہی ہیں. اور اب یہ جو بیداری کی لہر اٹھی ہے، یہ جو انقلاب کا ابھار ہے، اس کے نتیجے میں عرب دنیا میں جو انقلاب برپا ہوگا، وہ یقیناً ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو انقلاب ہے، اس کے پیچھے ایک خواہش یہ بھی ہے کہ اب تک جو مسلمانوں کو مغرب اور امریکہ نے ایکسپلائٹ کیا ہے، اس کا استحصال کیا ہے، اب وہ وقت ختم ہو گیا ہے. اور یہ جو نوجوان عرب اور یہ پڑھے لکھے باشعور جمہوریت پسند نوجوان جو ہیں، یہ اس انقلاب کو لے کر آئے ہیں، تو وہ تبدیلی لائیں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت کرٹیکل اور بہت نازک مرحلہ ہے. اس مرحلے میں امریکہ، اسرائیل اور اس کے جو سرپرست ہیں، وہ کوشش کریں گے کہ اس انقلاب اور اس تحریک کا رخ جو ہے موڑ دیا جائے، اور پھر کوئی ایسے اشخاص کو، ایسے لوگوں کو مسلط کر دیا جائے جو کم از کم اسرائیل اور جو مغربی ممالک ہیں، خاص طور پر امریکہ، اس کے مفادات کے لیے کوئی خطرہ یا تھریٹ نہ بنے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے درست کہا کہ اس وقت ضرورت ہے ایک ایسی اسٹریٹجی کی، ایک ایسی حکمت عملی کی، کہ یہ جو انقلاب کی لہر ہے، اس کو ہم اس طرح سے مینج کریں کہ یہاں ایسی حکومتیں وجود میں آئیں جو مسلمانوں کے حقیقی جذبات کی عکاسی کرتی ہوں، ان کی نمائندہ حکومتیں ہوں، اور وہ مسلمانوں کا اور عالم اسلام کے مفادات کا سوچیں، نہ کہ وہ کسی اور ملک کے مفاد کا سوچیں، جس طرح حسنی مبارک اور یہ جیسے جو دوسرے ڈکٹیٹرز جن کا آپ نے نام لیا ہے، وہ تو اپنے ملک کے لیے نہیں سوچ رہے تھے، وہ دوسروں کے ایجنڈے پہ چل رہے تھے، لیکن میں سمجھتا ہوں ان کا وقت ختم ہو گیا اور اب یہ جو تبدیلی آئی ہے اس کی کوکھ سے ایک نیا دور جنم لے گا، اور یہی وہ دور ہوگا جس میں کہ میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل کو ایک چیلنج ہوگا اور ہمارا قبلہ اول جو ہے اس کی آزادی کے لیے زیادہ بہتر اور مؤثر تحریک چل سکے گی. البتہ ضرورت اس بات کی ہے کہ عالم اسلام میں جتنے سوچنے والے ہیں، پالیسی بنانے والے ہیں، جو ہمارے اسٹریٹجسٹ ہیں، جو ہمارے مفکر ہیں، جو سیاسی دانشور ہیں، اور جو قیادتیں، جو جمہوری قیادتیں ہیں، وہ مل کر یہ سوچیں کہ اس تبدیلی کے بعد عالم اسلام کو کس طرح کی ایک نئی حکمت عملی تیار کرنی چاہیے اور سر جوڑ کر بیٹھنا چاہیے. اور اس سے قبل بھی کچھ تبدیلیاں جب رونما ہونے لگیں تو ان کو دبا دیا گیا، کچل دیا گیا، لیکن اس دفعہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس کے خلاف ایک سازش ضرور ہو سکتی ہے مغرب کی طرف سے، امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے، کہ اس کا رخ موڑ دیا جائے اور کہیں ایسا نہ ہو کہ اب جو نئی حکومتیں ان ملکوں میں بننے جا رہی ہیں وہ حکومتیں جو ہیں کسی طرح ہمارے لیے تھریٹ بن جائیں اور وہ مسلمانوں کے جذبات کے ساتھ اور ان کے احساسات کے ساتھ اسرائیل کے لیے تھریٹ نہ بنے، فلسطین کی آزادی کے لیے ایک زیادہ شد و مد کے ساتھ اور شدت کے ساتھ تحریک آزادی نہ چلائیں، اور یہ کہ ان کے پاس عسکری قوت بھی نہ آ پائے اور جو سائنس اور ٹیکنالوجی کا اس وقت کا جو دور ہے اس دور کی تعلیم بھی ان کے پاس نہ ہو اور وہ پسماندہ رہیں اور ان کے دستے نگر رہیں. تو اس خطرے کو میں سمجھتا ہوں کہ ٹالنے کے لیے اور ان خدشات کو دور کرنے کے لیے اس وقت ضرورت ہے مل بیٹھ کر ایک نئی حکمت عملی سوچنے کی.
بہت شکریہ آپ کا، میں پھر حاضر ہوں گا. جاوید صاحب،
مسلمان اکٹھے ہو کر انہوں نے ایک نئے دور کا آغاز نہ کیا تو خدا نہ خواستہ ان ملکوں میں، اب جیسے آپ دیکھیں لیبیا میں نیٹو اور یورپی ممالک جو ہیں اور امریکہ، اس جو نئی تنظیم ہے جو اینٹی قذافی جو لوگ ہیں ان کو وہ سرپرستی ان کی کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ انہی لوگوں کو اور انہی میں سے کچھ کو جس طرح عبوری کونسل انہوں نے بنائی ہے ان کو پھر وہ اچک لے، ان کو ہائی جیک کر لے اور ایک ایسی حکومت بنا لے جو ان کے اشاروں پہ چلے، ان کے ایجنڈے پہ چلے. تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس وقت جو عالم اسلام کا درد رکھنے والے لوگ ہیں اور لیڈر ہیں وہ اکٹھے ہوں اور اس انقلاب کو ہائی جیک نہ ہونے دے. اس انقلاب کا راستہ جو ہے وہ اس طرف، اس کا رخ اس طرف نہیں ہونا چاہیے کہ اسرائیل جو ہے وہ محفوظ رہے، فلسطینی جو ہے ان کے حقوق ان کو نہ دیے جائیں.
جی جی، میں پھر آ جاؤں گا.
پھر یہ کہ ہم ایک دفعہ پھر ایک نام نہاد جمہوریت اگر وہ ہمارے اوپر مسلط کر دی جائے امریکہ کی اور واشنگٹن کی ایما اور مرضی پر، تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تحریک ہوئی اور جس میں جتنے ہزاروں لوگ اب تک جو ہیں وہ شہید ہو چکے، اپنی جانیں دے چکے، وہ ضائع ہونے کا احتمال ہے. تو بالکل یہ ایک ایسا مرحلہ ہے جس میں ہمیں بہت سوچنا ہے اور آرگنائزیشن.
یقیناً بہت شکریہ، میں پھر حاضر ہوں گا. جاوید صدیق صاحب اس وقت چلتے ہیں لندن اسٹوڈیو. منظور صاحب، آپ دیکھیں کہ یہ جو شمالی افریقہ یا مشرق وسطی میں جو بیداری کی لہر ہے اس میں یقینی طور پر جہاں عوام اپنے ملکوں کے ڈکٹیٹروں اور عامروں سے بیزار تھے وہیں کچھ اور چیزیں بھی خاص طور پر نظر آئی ہیں. ایک اسلام پسندی کا جذبہ، وہ جب آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیونس کا ڈکٹیٹر فرار ہوا تو 50 برس کے بعد علل اعلان اذان ہوئی، لوگوں نے لاؤڈ اسپیکروں سے اذان سنی، اور جس طرح سے مساجد کی سمت نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے وہاں کے لوگ بھاگ رہے تھے ایسا لگ رہا تھا جیسے انہیں کوئی ان کی گم شدہ قیمتی اشیاء مل رہی ہو اور اس کی تلاش میں وہ دوڑیں اس کو پانے کے لیے. اور اسی طریقے سے آپ مصر میں آ پائیں تو جس طریقے سے صہیونیت مخالف مظاہرے ہو رہے ہیں حسنی مبارک کے جانے کے بعد، اور جس طرح سے میدان تحریر پہ لوگ کھلے عام نمازیں ادا کر رہے ہیں اور بڑا بڑا اجتماع ہو رہا ہے نماز جمعہ کا اور دیگر مذہبی اجتماعات ہو رہے ہیں، تو اس سے یہ بات صاف ہو گئی ہے کہ خطے میں جو اسلامی بیداری کی لہر ہے جہاں ڈکٹیٹروں کے خلاف غصہ ہے وہیں اپنا اسلامی تشخص اور شناخت پانے کا بھی جذبہ پایا جاتا ہے، اور وہیں فلسطینیوں کی حمایت اور غاصب اسرائیل سے نفرت کا بھی اظہار پایا جاتا ہے. تو اب ایسے میں آپ کیا نہیں سمجھتے کہ جب ان عناصر کے ساتھ علاقے کی یہ انقلابات کامیابی سے ہمکنار ہو رہے ہیں تو خود بخود غاصب اسرائیل زوال کا شکار ہو رہا ہے اور نابودی کے دہانے پہ پہنچ رہا ہے؟
بالکل آپ نے درست ارشاد فرمایا کہ ان تحریکوں کے اندر یہ نعرہ شامل ہو چکا ہے اب اس بیت القدس کی آزادی کا، فلسطین کے حقوق کا، اور پھر میں دوبارہ دہراؤں گا کہ اللہ تعالیٰ ان کی قبر انور کو اپنی رحمت سے بھرے. امام خمینی رحمۃ اللہ تعالیٰ کا جو نعرہ تھا وہ اب مسلمانوں کا جزو اعتقاد بن چکا ہے، مرگ بر اسرائیل کا. اور چونکہ یہ جو حکمران تھے آپ نے بالکل ارشاد فرمایا، میں صرف ایک اور بات کی طرف اشارہ کروں گا، یہ اسرائیلی جو یہ حکمران جو تھے برائے نام مسلمانوں کے ظالم حکمران، ان کا اسرائیل سے ناطہ رکھنے کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ ان کی وجہ سے ان کے جو باہر بیرون ملک اثاثے تھے، بیرون ملک ان کے جو مفادات تھے اس کا تحفظ ہو رہا تھا. وہ تحفظ یوں ہو رہا تھا کہ دنیا کی جتنی بھی عالمی انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ہے، دوسرے ادارے ہیں اور دوسرے بینکس جو ہیں، وہ تقریباً یہودیوں کے زیر اثر ہیں، صہیونیوں کے زیر اثر ہیں. تو چونکہ یہ حکمران جو تھے ان کو تو اپنے لوگوں سے تو دلچسپی تھی نہیں، اپنے مفادات اور اپنی تجوریوں کو بھرنے سے مقصد تھا، تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر اسرائیل کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے رہے، اسرائیل ہم پر راضی رہا، تو ہمارے اثاثے محفوظ رہیں گے اور ہمارے مفادات کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. تو اب لوگوں نے یہ جان لیا ہے، جب لوگوں کو جس طرح کے انقلاب اسلامی ایران کے بعد جو فائلیں لوگوں کے ہاتھ آئیں، پتہ چلا کہ امریکن کس قسم کی سازشیں کرتے تھے ملکوں کو ختم کرنے کے، اب وہ تمام چیزیں منظر پر آہستہ آہستہ آ رہی ہیں
جی.
کہ یہ لوگ جو تھے ان کے تعلقات جو تھے اسرائیلیوں کے ساتھ وہ اس طرح تھے کہ اپنے عوام پر ظلم کرو، ان کے حقوق کو ختم کرو، ان کا پیسہ، ان کا سرمایہ، اپنے ملکوں کا جو ہے وہ دوسرے اپنے مفادات کے لیے دوسرے ملکوں میں لے جاؤ، اور اسرائیل کو اپنا ان کا محافظ بنا دو. اسرائیل جو تھا ان کے مفادات کے لیے سانپ ثابت ہو رہا تھا. تو اب جب لوگوں نے یہ دیکھا ہے کہ تحریک آزادی چل پڑی ہے، اپنے حقوق کا مطالبہ جاری ہے، تو اسی ضمن میں یہ بات بھی اب روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے کہ ان جو ظالم حکمران تھے ان کی پشت پناہی جو کر رہا تھا اس کے خلاف بھی تو نعرہ لگانا چاہیے نا، چونکہ ان کو باقی رکھنے والا کون تھا، ان کے لیے آب حیات کا انتظام کرنے والا کون تھا، ان کی جو زندگی کی چند رمق تھی باقی ان کو سرابی کرنے والا کون تھا، یہی صہیونی تھے یا امریکن کہہ لیجیے، ان میں بھی وہی صہیونی ہیں وہ جو ان کے پشت پناہ تھے. تو اس لیے عوام نے یہ سوچا کہ جس طرح یہ جن کے نوکر تھے ان نوکروں کو تو خاتمہ ضروری ہے، لیکن ان کے آقاؤں کے خلاف بھی بات کی جائے. تو اب آپ نے کل دیکھا، چھوٹی سی بات ہے کہ وہ ایک جوان جو تھا وہ مصری جوان مجاہد، وہ اسرائیلی سفارت خانے پر چڑھا اور اتنی منزلوں کو پھلانگتا ہوا اس نے اسرائیلی جھنڈا اتار کر پھینک دیا اور فلسطینی جھنڈا لہرا دیا. اب اگر یہی حرکت، یہی بات، یہی عمل اگر کچھ منہوں پہلے کیا جاتا مصر میں، تو آپ یقین جانیے اس بیچارے مجاہد کی بوٹیاں تک نہ ملتی. جو حکمرانوں کی پولیس ہے، خفیہ پولیس ادارے جو ہیں، اس کی تکا بوٹی کر دیتے، اس کا خاتمہ ہو جاتا. لیکن اب عوامی رائے سے مجبور ہو کر موجودہ حکمرانوں نے خواہ اشک شوئی کے لیے یا دکھاوے کے لیے ہی اس کو مکان بھی دے دیا ہے، فلیٹ دے دیا رہنے کے لیے، اس کی نوکری کا بھی انتظام کر رہے ہیں. تو یہ جو آپ تبدیلی دیکھ رہے ہیں، اور آپ نے بالکل صحیح مثال دی تیونس میں کہ لوگ بھاگ کر، میں آپ کو اپنی چھوٹی سی تجربتن کی بات بتاتا ہوں کہ 84-85 میں اور کئی مرتبہ اس کے بعد جب مجھے تیونس جانے کا اتفاق ہوا، تو وہاں عالم یہ ہوتا تھا کہ اگر آپ مسجد میں 5-10 منٹ بعد پہنچے، میں ظہر کی اور عصر کی نماز کی بات کر رہا ہوں، تو میں نے مسجدوں کو ہمیشہ مقفل پایا. تو بعد میں پتا چلا وہاں رہنے سے، وہاں لوگوں سے ملنے سے، کہ ہوتا کیا ہے کہ مقامی آدمی جو ہوتا ہے جس کو نماز کے لیے حکومت بہت معمولی سے 50 دینار وغیرہ دیتی تھی مہینے کے، وہ کوئی مستقل طور پر عالم نہیں ہوتے تھے، بلکہ جو صالح قسم کے شکل رکھنے والے انسان تھے، خواہ وہ کوئی کسی کام کر رہے ہوتے، بازار میں سے کیمسٹ تھے، انجینئر تھے، ڈاکٹر، دکاندار تھے، جو بھی تھے، ان کو کہا جاتا تھا کہ تم جا کر نماز پڑھا دو. تو وہ آ کر تالا کھولتے تھے، چند منٹ کے لیے وہ نماز پڑھاتے تھے، اس کے بعد وہ ختم کر کے چلے جاتے تھے. تو اسی طرح حال میں کچھ ہی ہوا کہ پچھلے سال کی بات ہے، میرا بچہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ظفر محمود، تو وہ وہاں گیا شام میں کسی تعلیمی ادارے کے انسلاک کی وجہ سے، تو وہاں اس نے دیکھا کہ وہ مسجدوں میں وہاں بھی، اب بھی یہ پچھلے برس کی بات ہے، کہ وہ تالے پڑے ہوئے ہیں اور وہ جناب یہ آپ کو انتظار کرنا پڑتا ہے، کوئی آئے گا کھولے گا، بعض مسجدوں کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد نماز کی اجازت ملے گی. تو وہ مجھ سے آ کر کہنے لگا کہ عجیب بات ہے، میں ایک اسلامی ملک میں گیا، انگلینڈ میں رہتا ہوں، یہاں پیدا ہوا ہوں، یہاں تو مسجدیں ہر وقت باگزار رہتی ہیں، کھلی رہتی ہیں، وہاں میں نے یہ عالم دیکھا کہ معاذ اللہ جو کعبہ خانے اور یعنی جو شراب خانے اور مے خانے وہ تو کھلے ہوئے ہیں اور مسجدوں کو تالے لگائے ہوئے ہیں، یہ کس قسم کا اسلامی ملک ہے. تو اس قسم کے واقعات بڑے عام ہیں ان تھے عام اس لیے کہ جو حکمران تھے ان کو ان سے دلچسپی نہیں تھی. اب لوگوں میں جب یہ شعور بیدار ہوا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے, ہمیں اپنے حقوق چاہیے, تو اسی حقوق میں سے ایک یہ حق بھی شامل کر لیا ہے لوگوں نے, اور انہی مطالبوں میں ایک مطالبہ یہ بھی شامل کر دیا ہے کہ ان کے آقا جو ہیں, جو ہمارے قبل اول پر سانپ بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں, اور صرف یہ نہیں کہ ان کا قبضہ ہے جو سازشیں مسلمانوں کو دکھ دے رہی ہیں, ظلم کی انتہا یہ ہو رہی ہے کہ ان کا قبضہ.
بہت بہت شکریہ جناب رضوی صاحب.
اس پر یہ ہو رہا ہے کہ ہیکل سلیمانی کو زندہ کرنے کے بہانے, کبھی کسی کے بہانے وہ القدس کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, جو ہمارے شاعر.
بہت شکریہ, بہت شکریہ, وقت ہمارا بالکل ختم ہو جاتا ہے,
تو اس لیے نئی تحریک میں جزو عمل جو ہے.
بہت شکریہ آپ کا, یقینی طور پر نئی تحریک میں یہ ایک جزو عمل بن چکا ہے کہ بیت المقدس کو اب آزاد ہونا ہے, فلسطینیوں کو نجات دلانا ہے. یہ تھے منظور رضوی صاحب لندن اسٹوڈیو سے, اور اس مرحلے پر اسی تعلق سے ہم تاثرات سنتے ہیں قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی کے.
یوم القدس کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ بیداری ہے, اور اس بیداری کی بنیاد جو ہے وہ امام امت نے رکھی اور مقام معظم رابری نے اس کو آگے بڑھایا. اس وقت تو لوگ قدس کے بارے میں بہت زیادہ حساس ہیں, بہت زیادہ جذباتی ہیں, اور اس سال خاص کر جب کہ امت مسلمہ پوری میں بیداری کی لہر ہے, اس حوالے سے اس سال قدس جو ہے بہت زیادہ پرجوش طریقے سے منایا جائے گا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری زیرکی اور دانائی ہوگی کہ ہم امت مسلمہ کی بیداری کو سے فائدہ اٹھا کر ان طاقتوں اور قوتوں کو اکٹھا کر کے قدس کی آزادی کے لیے استعمال کریں, اور وہ سازشیں جو فلسطینی حقوق کے خلاف ہو رہی ہیں اور اسرائیل کو مضبوط کرنے کی ہو رہی ہیں, ان سازشوں کو ہمیں ناکام بنانا ہوگا. دشمن کا, استعماری قوتوں کا مین ہدف یہ ہے کہ اسرائیل کو مضبوط بنایا جائے, اور اس طرح عالم اسلام کو دبایا جائے اور کمزور کیا جائے. ہمارا مین مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اسرائیل کمزور ہو اور عالم اسلام کی جو توانائیاں اور قوتیں ہیں وہ مجتمع ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم مجتمع ہوئے اور یقیناً ہوں گے تو قدس جو ہے اس کی آزادی بہت نزدیک. دیکھیں جی, ہم نے ہمیشہ مثبت انداز میں سوچا, اور ہماری کوشش رہی کہ ہم عرب لیگ کو اور امت اسلامی کانفرنس کو اور معتمر عالم اسلامی کو بیدار کریں, ان کو متوجہ کریں اور ان کو دکھائیں. ہر سال جو ہم مناتے ہیں تو یہ ہم یہاں دوسروں کے لیے ایک مظاہرہ ہوتا ہے, ہمارا اپنوں کے لیے مظاہرہ ہوتا ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں, امت مسلمہ کیا چاہتی ہے. اس لیے ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ امت مسلمہ کے اس کیس کو آگے بڑھائیں اور پوری اپنی قوتیں اور طاقتوں کو مجتمع کر کے اس کیس کے حق میں استعمال کریں.
یہ تھے قائد ملت جعفریہ پاکستان علامہ سید ساجد علی نقوی, جو عالمی یوم قدس کی ریلیوں سے قبل اپنے تاثرات کا اظہار کر رہے تھے, اور یقیناً وہ دن اب دور نہیں جب امت مسلمہ کی تمام قوتیں مجتمع ہو کر بہت جلد اپنے قبل اول یعنی بیت المقدس کو آزاد کرا لیں گی, اور غاصب صہیونیوں کے چنگل سے نہ صرف بیت المقدس بلکہ فلسطینی قوم کو بھی نجات دلائیں گی. اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے علی عباس عزوی اور دیگر ساتھیوں کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.